بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے. اب اس علاج معالجے کے انتظام کے لیے منسٹری آف ہیلتھ کو اسپتال بھی بنانے پڑتے ہیں, اسپتالوں کے اندر اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, اور اکوپمنٹ پرووائڈ کرنے کے بعد ان اکوپمنٹس کو استعمال کرنے والے ٹیکنیشینس بھی چاہیے ہوتے ہیں, چلانے والے ٹیکنیشینس بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ان کو ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں, ان کو نرسز چاہیے ہوتی ہیں, تاکہ اگر ان کے لوگ بیمار پڑے ملک کے تو ان کو دوائیں دینے والا, ان کا علاج کرنے والا ڈاکٹر موجود ہو. تو ڈاکٹرز جو ہیں یہ منسٹری آف ہیلتھ کی سب سے بڑی ضرورت ہوتے ہیں. تو چونکہ ملک کے بہت سارے عوام, آپ کو پتہ ہی ہے, ساری دنیا کی طرح یہاں پر بھی بیمار پڑ رہے ہیں, کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں, دوسری ریسپریٹری ایلنسز کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں, یا جو بھی وجہ بن رہی ہے بیمار پڑنے کی, تو لوگ بیمار پڑ رہے ہیں اور بیمار پڑنے کی وجہ سے وہ ہاسپٹلز کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور سب ہی جانتے ہیں, اس بات میں کوئی پوشیدگی کی بات نہیں ہے, کوئی سیکریسی نہیں ہے, کہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ تقریباً فل ٹو کیپیسٹی ہیں. تو جب اتنے سارے لوگ ہسپتالوں کے اندر موجود ہوں گے تو ان لوگوں کو ڈائگنوز کرنے والا, ان کو ٹریٹ کرنے والا عملہ بھی ان کو چاہیے. لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, اور اگر وہاں پہ ان کا علاج نہ ہو تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, وہ خوش نہیں ہوں گے, بلکہ وہ شکایت کریں گے کہ بھئی آپ نے اتنے ہسپتال بنائے ہیں, اتنا سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ ہماری ٹیکس منیز کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی آپ نے خریدا ہے, تو اب آپ ہمارا علاج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کی طرف سے جب یہ ڈیمانڈ لوگ دیکھتے ہیں, منسٹری والے دیکھتے ہیں, گورنمنٹ والے دیکھتے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں اور ہمیں علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو انہوں نے ایکسیپشنز نکال لی, استثناء بنا لیے, جو اس زمانے کے اندر, دور کے اندر رولز چل رہے ہیں کہ نہیں جی, دنیا میں ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے وائرس کا انفیکشن جو ہے وہ پھیل رہا ہے. انڈیا کے بارے میں ابھی خبر آئی کہ 1 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں, 10 لاکھ لوگ, اور پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد کے اندر کرونا وائرس کے شکار لوگ موجود ہیں, اور بھی دیگر ملکوں کے اندر, امریکہ ہو, یورپ ہو, کینیڈا ہو, ملیشیا ہو, جہاں بھی ہو, ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو پچھلے دنوں تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ عمرے کب کھلیں گے, یہ عمرے کب کھلیں گے, تو بات ہو رہی تھی کہ بھائی جب کرونا وائرس کا پینڈیمک پوری طرح سے ختم ہو جائے گا نا, تب عمرے کھل جائے گا, لوگ آنا شروع ہو جائیں گے عمرے کے لیے, پرائس کھل جائیں گی. لیکن اس کے اوپر تفصیل جو ذہن میں آئی وہ کیا تھی کہ کرونا وائرس کا پینڈیمک سعودی عرب کے اندر ختم ہوگا تب عمرے کھلیں گے, تب فلائٹس آنا شروع ہو گئیں. نہیں بھائی, اندر ختم ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے, جب باقی دنیا میں یہ وائرس ختم نہیں ہوگا اس وقت تک باہر سے فلائٹس آنی کیسے شروع ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب کے اندر تو ماشاءاللہ اتنا اچھا انتظام ہے, اتنا زبردست قسم کے انہوں نے ریگولیشنز بنائی بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ مہینوں کے اندر ختم بھی ہو جائے انشاءاللہ. باقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز خصوصاً, وہاں پر تو ایسا انتظام نہیں ہے. تو باقی دنیا کے اندر جب تک ختم نہیں ہوگا تو وہاں سے فلائٹس کیسے آ سکتی ہیں, کیونکہ وہاں سے جو لوگ آئیں گے وہ یہاں پہ وائرس پھیلائیں گے. حکومت نے اتنی محنت کر کے اپنے ملک کے اندر سے وائرس ختم کیا ہوگا اور باہر سے آنے والے پھر پھیلانا شروع کر دیں گے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ باہر سے آنے والوں کی فلائٹس کھلنی شروع ہو جائیں اس طریقے سے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہونے والا ہے, ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے. لیکن سمجھانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس صورتحال میں بھی, کہ when there was apparently no possibility of people coming from abroad into the kingdom, کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی حج جیسی عظیم ترین عبادت کے لیے, جس کے لیے دنیا جہاں کے مسلمان تڑپ رہے ہیں, جس کے لیے کہ لوگ حرمین کے لیے نعتیں لکھ رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور ایک سے ایک جو ہے وہ میسجز ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں کہ کہہ رہا کاش کے حرم کی فضائیں ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن فلائٹس کے کھلنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. لیکن جہاں پر ہیلتھ کی بات آئی اور لوگوں کی حقیقی ڈیمانڈ کی بات آئی تو وہاں پر ایکسیپشنز بنا لی گئی نا. کیا کرنا تھا ایکسیپشنز بنانے کے لیے؟ کوئی دنیا سے پینڈیمک تو ختم نہیں کرنا تھا، دنیا سے وائرس تو ختم نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ویسا ویسے ہی چل رہا ہے. ایک بادشاہ سلامت کا آرڈر چاہیے تھا، بادشاہ سلامت کی اپروول چاہیے تھی، اور اس کے بعد منسٹری آف ہیلتھ نے وہ کچھ کیا جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں دوستوں نے بتایا کہ ان کو گھروں پہ فون کیے گئے جو پاکستان میں، کینیڈا میں، ملیشیا میں اور فلانی جگہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو گھروں پہ فون کیے گئے اور ان سے کہا گیا بھائی آپ کے پاس ٹکٹ ہے، آپ کے پاس ایگزٹ انٹری ہے؟ انہوں نے کہا جی. کسی نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، لیکن وہ تو ایکسپائر ہو گیا. کب کا ایکسپائر ہو گیا؟ کسی نے کہا ہمارے پاس ایگزٹ انٹری تھی، لیکن وہ ساری کی ساری ایکسپائر ہو چکی ہیں. تو منسٹری والوں نے فون جو کروائے وہ سعودی ایئر لائنس کے ذریعے سے کروائے، کیونکہ سعودی ایئر لائنس کے آفیسز جو ہیں وہ ان ملکوں کے اندر موجود ہیں. تو سعودی ایئر لائنس والوں نے فون کیے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ فلانی تاریخ پر ایئرپورٹ آ جائیں. اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ٹکٹ ایشو کر دیں گے. کچھ لوگوں کو تو فری ٹکٹ ایشو کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پرچیز کر لیں، شاید ان کو بعد میں ریفنڈ کر دیا جائے گا. ایگزٹ انٹری آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کی کاپی لے کر کے آ جائیے، ہم آپ کو جہاز کے اوپر سیٹ عطا فرما دیں گے، آپ جہاز پہ بیٹھیں اور آپ ہمارے ملک میں واپس آ جائیں. اچھا، اس کے اوپر جو ڈاکٹر حضرات تھے جن کی بیویاں بچے وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، تو آپ اتنی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر بیوی بچے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہوں تو ان کا دل کام میں کیسے لگے گا. مکمل دل جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سروسز نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات بھی بڑی اچھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جی، بیوی بچوں کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کا. اور ڈاکٹرز، یہ کیٹیگری کوئی نئی کیٹیگری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ان کی بیوی بچوں کا خیال رکھا گیا ہے، کسی اور کے بیوی بچے آئیں نہ آئیں، یہ ہمیشہ سے رول ہے، کسی اور کے بیوی بچے آئیں نہ آئیں، ڈاکٹر کے بیوی بچوں کا آنا لازمی ہے. یہ ان کے اقامے کے اوپر ایک لازمی جز ہے کہ ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ یہاں پر آنے کی اہلیت رکھتے ہوں، بے شک ان کی مرضی ہے اگر وہ نہ آئیں کسی وجہ سے، یہ تو ہمیشہ سے ہے. تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ وہی اکنامک پرنسپل جو کہ ہم پہلے سے سمجھاتے آ رہے ہیں، آج کوئی نئی پہلی دفعہ نہیں سمجھا رہے ہیں بات، پہلے سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ یہ جو اکانومسٹ ہے نا، یہ اکانومسٹ سائنسدانوں کی طرح یہ لاز بناتے نہیں ہیں، یہ نیچرل لاز، یہ سائنٹیفک لاز، یہ اکنامک لاز، یہ پرنسپل یہ بناتے نہیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالی کی نظام کو آبزرو کرتے ہیں اور اپنی آبزرویشن کی بیسس کے اوپر جو ان کو سمجھ میں آتا ہے نا، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے علماء کرام دین بناتے نہیں ہیں، وہ دین بتاتے ہیں، قرآن اور سنت کو سمجھ کر کے، اس میں غوطے لگا کر کے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھ کر کے وہ ہمیں دین سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو اکانومسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالی کے نظام کو دیکھا کہ اللہ کے بندے کیسے فنکشن کرتے ہیں، ان کا ذہن کیسے فنکشن کرتا ہے، کیسے یہ ریاکٹ کرتے ہیں، کیا ان کے سٹیمولسز ہوتے ہیں جن کی بیسس پر یہ اپنے بائنگ ڈیسیشنز لیتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر انہوں نے بتایا کہ ایک اکانومی کا بیسک رول ہے جس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول. ویئر دیر از ڈیمانڈ there will be supply. And where there is no demand, there will be no supply. تو یہ ڈاکٹروں کے بارے میں آپ کو سب کچھ یوں بتایا گیا, کوئی سعودی حکومت کے پالیسیز کے اوپر تنقید کرنا بالکل بھی یہاں پہ مقصد نہیں تھا. بالکل صحیح کر رہے ہیں, یہ تنقید کی ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل 100% صحیح کام کر رہے ہیں. تو ہم تو اپنے آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عوام الناس کے اندر ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ تھی نا, ضرورت محسوس کری نا, تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ مجبور ہوئے کہ سارے روس کو پرے رکھا جائے, باقی ساری احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا جائے اور ان لوگوں کو لایا جائے, کیونکہ ہمارے عوام کے اندر ان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ہمارے عوام جو ہے وہ اپنی بیماریوں کو چھپا نہیں رہے, ہمارے عوام اپنی بیماریوں کا انکار نہیں کر رہے کہ جی ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں, دکانوں کے اندر بھی موجود ہیں, ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے, دوائیں بھی ساری کی ساری موجود ہیں, ہم فارمیسیز کے اندر جائیں گے, دوائیں لے کر کے آئیں گے, کھائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, اگر بیمار ہوئی بھی تو, ورنہ تو ہم ہیں ہی نہیں بیمار, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو کتابیں بھی موجود ہیں, دوائیں بھی موجود ہیں. تو ڈاکٹرز کی اہمیت سے عوام نے انکار نہیں کیا, وہ ہاسپٹلز کی طرف گئے اور انہوں نے کہا جی ڈاکٹر کہاں ہیں, وی نیڈ دا ڈاکٹرز. بادشاہ سلامت نے ایک ڈگری لکھی ہوگی اور منسٹری آف ہیلتھ نے ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے نئے طریقوں سے ان کو لے کر کے آئے, نہ صرف ان کو لے کر کے آئے, ان کے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئے. اب ایک ایمان والا جو کہ اس بات کے اوپر بہت اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کا تو آخرت کے اوپر پکا ایمان ہے, اس کو اس بات کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ کی زندگی شروع ہوگی اور قبر کے اندر چلے گی. اس کے اوپر بھی کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ قبر میں کچھ نہیں ہونے والا ہے, لیکن کیا قیامت کا بھی انکار کریں گے؟ قیامت کا انکار کر کے تو وہ بھی شاید اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. عذاب قیامت کا تو انکار نہیں کر سکتے نا, جنت کا جہنم کا تو انکار نہیں کر سکتے نا, ہمیشہ ہمیشہ کی اخروی زندگی کا تو انکار نہیں کر سکتے نا. تو ہم جیسے ایمان والے جو کہ کامل ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے, آج نہیں تو کل مر جائیں گے, اتنے سارے تو پہلے ہی مر چکے ہیں, ہماری باری آئے گی, کب مر جائیں گے کچھ پتہ نہیں, چلتے چلتے گر پڑیں گے یا دو دن کے اندر ادھر سے پرواز کر جائیں گے, صاف پتہ ہے سب کو, کوئی اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم اخروی زندگی کے لیے جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں, جو ہم گناہوں کا شکار ہیں, جو ہم عقیدے کے فساد میں مبتلا ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے, غلط عقیدہ کیا ہوتا ہے, طہارت کیا ہوتی ہے, باطنی طہارت کیا چیز ہوتی ہے, اس کا تو اور بھی کسی کو پتہ نہیں ہے, اور ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا تو ہم بیمار ہیں ہی نہیں, روحانی طور پر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, یا اگر کسی نے بیماری کا کچھ ایکنالجمنٹ کر بھی لی تو وہ کیا کہتا ہے, ساری کتابیں تو موجود ہیں, اللہ کا قرآن بھی موجود ہے, حدیث مبارکہ بھی موجود ہے, فقہ کی بھی کتابیں موجود ہیں, فلانی چیزیں بھی موجود ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ فتوے کی سائٹس بھی موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. میں خود سے علاج کر لوں گا, میں دنیا میں جتنے بھی وائرسز اور بیکٹیریاز ہیں روحانی طور پر, جتنے بھی شیاطین موجود ہیں جنوں کی شکل میں ہوں یا انسانوں کی شکل میں موجود ہوں, میں ان سب شیاطین کا مقابلہ خود سے کر لوں گا, مجھے کسی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ایسا ایٹیٹیوڈ ہوگا ایمان والوں کا جن کا کامل ایمان ہے, پکا غیر متزلزل ایمان ہے ماشاء اللہ ہمارا, آخرت کے اوپر بھی, جزا و سزا کے اوپر بھی, اللہ تعالیٰ کے انصاف کے اوپر بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے, سب چیزوں پر ایمان ہے. لیکن جب ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوگا تو پھر کیا خیال ہے, کیا خیال ہے, جو اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پاس منسٹری آف ہیلتھ کے بھی سارے کے سارے سسٹمز ہیں فرشتوں کی شکل کے اندر, ساری کی ساری منسٹریز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو پھر جب اس طرح کی نو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دیکھیں گے تو جو روحانی ڈاکٹرز ہیں, جو علماء کرام ہیں, جو مشائخ عظام ہیں, تو پھر وہ کیوں ہمارے درمیان ان کو زندہ رکھیں گے, وہ کیوں ہمارے گھروں میں ان کو بھیجیں گے, وہ کیوں پھر ہمارے احوال سننے کے لیے, پھر اس کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس وقت کی برکت دیں گے کہ ہر ایک کے سوال کا جواب دے سکیں, ہر ایک کو سیٹسفائی کر سکیں, کہاں سے ان کے پاس یہ وقت آئے گا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو بزی کر کے رکھیں گے نا کہ ہاں بھائی تم تو اپنی زندگی گزار رہے ہو, میں تم سے راضی ہوں, میں نے تمہیں اپنے دین کے اوپر لگایا ہوا ہے, لیکن تمہارے وقت کے اندر برکت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ نو ون نیڈز یور ٹائم, نو ون نیڈز یور ٹائم. لوگوں نے اگر تم سے پوچھنا بھی ہے نا کچھ تو وہ بھی جھوٹ بول بول کر کے پوچھنا ہے, حقیقت میں تو کوئی اپنا علاج کروانا نہیں چاہتا ہے, حقیقت میں تو کوئی سنسیئر ہے ہی نہیں, کبھی کسی کی شکایت, کبھی کسی کی شکایت, اپنا جو ہے وہ معاملہ بالکل چھپا کر کے رکھیں گے اور دوسروں کی شکایت بڑھا بڑھا کر کے ان کی بیماریاں اٹھا اٹھا کر کے بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشائل کو اس کام کے لیے تو نہیں رکھا تھا نا, جیسے کہ منسٹری آف ہیلتھ والے کے پاس کوئی جائے کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو منسٹری والے پوچھیں کہ جی ڈاکٹر کی کیوں ضرورت ہے آپ کو, تو وہ کہے کہ جی مجھے ڈاکٹر کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے نا میری ذرا دل کا دکھڑا سن سکے, میرے دل کی بھڑاس جو ہے نا میں اس کے سامنے جا کے نکال سکوں, اس وجہ سے مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو منسٹری والے صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں جن کو کہ ہم نے اتنے سالوں جو ہے وہ پڑھایا ہے, پھر جو ہم نے باہر سے امپورٹ کیے ہیں اور ان کو ہم اتنی بڑی بڑی سیلریز دیتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ہاؤسنگ کا بھی انتظام کرتے ہیں, ان کے بیوی بچوں کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں, ان کے بچوں کے ایجوکیشن کا بھی انتظام کرتے ہیں, تو یہ اتنے جو ہیوی پیڈ ڈاکٹرز ہیں وہ ہم آپ کا دل کا دکھڑا سننے کے لیے یہاں پر لے کر کے ہیں, یا جو آپ کے وہ الٹے سیدھے جو ہے وہ اپنا اصل مرض بتانے میں تو آپ کو انٹرسٹڈ ہے نہیں, اپنا اصل علاج کروانے میں تو آپ انٹرسٹڈ ہے نہیں, ادھر ادھر کی فضول کی کہانیاں سنانے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز چاہیے, فضول کی کہانیاں سنانے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز چاہیے, ہم اس کے لیے اتنے ہیوی پیڈ ڈاکٹرز کو لے کر کے آئے یہاں پر, اس کے لیے ہم اتنا بڑا جو ہے وہ پورا ہیلتھ کیئر سسٹم بنائیں, نہیں جی ہم ایسے نہیں ڈاکٹرز ہوتے, ہمیں آپ کی کوئی ڈیمانڈ پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اصل میں ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, آپ تو ہمارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں, ہمیں آپ کے لیے ڈاکٹرز کو سپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہی حال ہمارا مشائخ کے ساتھ, یہی ہمارا علماء کے ساتھ ہے, ہم اپنے من پسند کے فتوے چاہیے ہوتے ہیں ہمیں, اس کے لیے ہمیں مفتی صاحب یاد آتے ہیں, علماء آتے ہیں اس کے لیے, اور مشائخ کس لیے یاد آتے ہیں؟ شکایتیں کرنے کے لیے دوسروں کی, شوہر ہے تو بیوی کی شکایت کرے گا, بیوی ہے تو شوہر کی شکایت کرے گی, کوئی ہے تو کسی اور کی شکایت کرے گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسا سفید جھوٹ بولتے ہیں, ایسا سفید جھوٹ بولتے ہیں. بھائی آپ نے ان کو جو اپنا شیخ بنایا ہے کیا گمان کر کے بنایا ہے؟ گدا سمجھ کر کے اپنا شیخ بنایا ہے ان کو؟ ہاں بھائی اچھے اچھے ذرا چلتے پھرتے گدے موجود تھے, سڑکوں کے اوپر چل رہے تھے, چلو جی ان کو میں نے اپنا شیخ بنا لیا, کوئی گمان تھا ان کے بارے میں آپ کا؟ کیا گمان تھا ان کے بارے میں ذرا سوچے تو صحیح, کیا گمان تھا ان کے بارے میں؟ اچھا اللہ والے ہیں, اوہ اچھا اللہ والے تھے, اس وجہ سے آپ نے شیخ بنایا, تو کیا کرتے تھے وہ اللہ والے تھے تو, جب ساری چیزیں ان کی غلط تھیں, گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے تھے, اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ والے کیسے بن گئے وہ آپ کے لیے؟ ایسے ہی ایک ٹائٹل لگایا ہے اللہ والے اللہ والے اللہ والے کا. بھائی اگر کسی کو اللہ والا سمجھ رہے ہو اتنا تو گمان رکھو نا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہوگا کہ جب آپ اس کے سامنے جا کے جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک طریقہ اس کا ہوتا ہے کشف کا طریقہ, بہت زیادہ مجاہدے کریں, بہت زیادہ مراقبے کریں نا, کشف حاصل ہو جاتا ہے. کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کشف کی نگاہ سے پتا چل جاتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن کشف کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کشف کا مطلب تو ہوتا ہے ایکسپوز کرنا, لفظ کشف کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کرنا. اللہ تعالیٰ کسی کو کشف دے دیتے ہیں کہ وہ نگاہ سے کسی کے دل کو دیکھتا ہے کہ جی اس دل کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے کشف کرنا چاہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں. کشف کا کوئی ایک طریقہ ہے کوئی, کسی کی بیوی نے آ کر کے کچھ بتا دیا کشف ہو گیا, کسی کے بچے نے آ کر کے کچھ بتا دیا کشف ہو گیا, کسی کے موبائل فون کے اوپر بچے نے کال ملا دی. اب گھر کے اندر جو چل رہا ہے نا وہ ساری آواز جو ہے وہ شیر صاحب کو پہنچ رہی ہے. کشف ہو گیا, ایکسپوز کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی لمیٹڈ طریقے نہیں ہے کشف کے کہ جی جو مراقبے کرے گا پھر اسی کو کشف ملے گا. آپ کی ٹھگائی کروانی ہے, آپ کی اصلاح کروانی ہے, تو اللہ تعالیٰ 10,000 طریقوں سے کشف کروا سکتے ہیں. لیکن ہمارا کیا گمان ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ تو ہمیں تو ان کے لیے ایسا رویہ رکھنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے منواتے اس بات کو کہ اے اللہ وی آر ڈیسپریٹلی ان نیڈ آف دیز پیپل, ہمیں ان کی ضرورت ہے, اگر یہ لوگ نہ رہے ہماری جسمانی صحت کی کوئی بات نہیں, ہماری روحانی صحت نہیں رہے گی, ہم روحانی طور پر مزید بیمار ہو جائیں گے. اور اگر اسی طرح روحانی بیماری کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اے اللہ ہم آپ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, ہم قبر کے عذاب سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے, ہم جنت الفردوس کے اندر جہنم کے تھرو جائے بغیر کیسے داخل ہوں گے, ہم اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے, جس طرح ہر طرف لوگوں کی اولادیں دین کو چھوڑ رہی ہیں, دین کا انکار کر رہی ہیں, الحاد کا شکار ہو رہی ہیں, نفاق کا شکار ہو رہی ہیں, ہماری بھی اولادیں نفاق اور الحاد کا شکار ہو جائیں گی, ہم کیسے ان کی حفاظت کریں گے اگر یہ اللہ والے ہمارے درمیان نہ رہے؟ اگر ان کو آپ نے ہم سے چھین لیا, ان کو اٹھا لیا, یا اگر آپ نے نہیں بھی اٹھایا, دنیا میں ہی ہے لیکن ہماری ایکسس سے باہر ہیں, ہم اب ان کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے, ہم اب ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, ہم سال میں کئی دفعہ ان سے کسی نہ کسی بہانے سے مل لیا کرتے تھے, کبھی اعتکاف میں چلے جایا کرتے تھے, کبھی امتحان دینے چلے جایا کرتے تھے, کبھی عمرے میں چلے جایا کرتے تھے, کبھی مدینہ منورہ چلے جایا کرتے تھے, ان کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع مل جایا کرتا تھا, کبھی مجالس میں چلے جایا کرتے تھے. اب مجالس بھی خوف کے مارے, لوگوں کے ٹینشن کے مارے جو ہے مجالس بھی ختم ہو گئیں, اب تو وہی ایک آن لائن بیان رہ گیا زیادہ سے زیادہ, وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو ہم کیسے بچیں گے شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے جالوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ ہمیں تو رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے اس بات کو پروف کرنا ہے کہ اے اللہ ہم سے ان لوگوں کو مت چھینیے, مت چھینیے ہم سے ان لوگوں کو, ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن ہم یہ کیا کرتے ہیں, ہم تو الٹا ان کے بارے میں بدگمان, الٹا جو ہے نا وہ دوربینیں فٹ کر کر کے جو ہے نا ان کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری ناقدری کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی بڑے مہربان ہیں, ہمارے امن کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے اتنا زیادہ ایفیشنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوم وہ نہیں چھینتے. اتنا اللہ تعالیٰ کے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بجلی کی طرح سے نہیں کہ بجلی پہلا کرنٹ معاف نہیں کرتی، پہلی غلطی معاف نہیں کرتی، بندہ گیا پہلی غلطی کے اندر ہی. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمارا یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں نا ان کے بارے میں، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، ان کے ساتھ بغض رکھنے والا ایٹیٹیوڈ، ان کے اوپر تنقید کرنے والا ایٹیٹیوڈ، یہ برداشت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے، یہ نہیں برداشت ہوتا، یہ معاف نہیں ہوتا. پھر تو اس وجہ سے ہمارے مشائخ ہمیں بار بار یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی جنگ کا اعلان صرف دو گناہوں کی بنیاد پر کیا ہے، صرف دو گناہ جن کے اوپر اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے. پہلا گناہ سود کا گناہ، جس کے اوپر اعلان جنگ قرآن عظیم الشان میں ہے، اور دوسرا گناہ وہ اللہ والوں کے ساتھ بغض کا گناہ ہے، ان کے ساتھ عداوت کا، اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور یہ حدیث قدسی کے اندر ہے اور کئی اور چیزوں، کئی اور روایات ہیں اس کے اوپر. تو ایک انسان، ایک ایمان والا، ایک مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما دیں؟ تو اس وجہ سے نا اس ٹاپک کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے ہیں، بہت سنجیدہ ترین ٹاپک ہے یہ. تو اس وجہ سے آپ کے سامنے اس کی چند تفاصیل جو ہے وہ رکھنی تھی، کیونکہ اس میں نا پرابلمز بہت ساری ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا مشائخ، یہ جو ہے اوپن تھریٹ ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ اوپن تھریٹ ہیں شیطان کے لیے. شیطان کو کتابوں سے ایسا تھریٹ نہیں ملتا، شیطان کو ایسے اور دوسرے صالحین سے جو ہے نا، جیسے عام لوگ، نیک لوگ، دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان سے تھریٹ نہیں ہوتا. وہ تو آسانی سے اسے قبضے میں آ جاتے ہیں. کتاب کو پڑھانے کے لیے تو شیطان صاحب کی سروسز پہلے ہی حاضر ہیں. آج کل ہے نا وہ ٹیوشن ویب سائٹس اویلیبل، ٹیوشن.com تو فنانا.com تو جمکانا.com، بھائی استاد ہر جگہ موجود ہیں، دے آر اویلیبل. آپ حکم تو کریں، 100 استاد مل جائیں گے آپ کو آن لائن پڑھانے کے لیے، کم سے کم ٹیوشن کے اوپر. بالکل اسی طریقے سے شیطان کی ٹیوشننگ تو فار فری ہے، اویلیبل. کون سی کتاب پڑھنی ہے؟ بخاری شریف پڑھنی ہے، میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں آپ کو. شیطان تیار ہے بخاری شریف پڑھانے کے لیے. مسلم شریف پڑھنی ہے، شیطان تیار ہے آپ کو پڑھانے کے لیے. کون سی پڑھنی ہے؟ رائے شریف پڑھنی ہے، شیطان تیار ہے. اچھا آپ کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھنے ہیں، شیطان صاحب تیار ہے، اویلیبل. ٹیچر صاحب اویلیبل ہے. قرآن حکیم پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، شیطان کی سروسز اویلیبل ہیں آپ کے لیے پڑھانے کے لیے. آپ کو شیطان ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ اچھا تفسیر پڑھ رہا ہے، اوہ میں تو اس سے دور رہوں گا، میں کیسے اس کو تفسیر پڑھا سکتا ہوں. تفسیر پڑھانے کے لیے بھی شیطان موجود ہے، اور ترجمے کے لیے تو اور بھی آسان کام ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیسے مینیپولیٹ کرے قرآن کے ترجمے کو. تو یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کو ریپلیس کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ استاد نہ بن سکے لوگوں کا. اس وجہ سے ان کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں شیطان نے ڈالنی ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اسباب کے درجے میں، مسبب الاسباب کی تو یہاں بات ہی نہیں کر رہے. مسبب الاسباب نے تو سب کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ، ایسے موقعوں پہ ہمیں بڑی توحید یاد آ جاتی ہے. اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ کر لے گا، سب کچھ کر لے گا، بچا لے گا، وہ سب بچا لے گا، ایسے موقع پہ اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن اللہ کا حکم یاد نہیں آتا، اللہ کا قرآن یاد نہیں آتا، اللہ والے یاد نہیں آتے، اللہ یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. یہ جو اللہ یاد کروا رہے ہیں نا آپ کو، یہ بھی شیطان یاد کروا رہا ہے تاکہ اس کا راستہ کلیئر ہو جائے اور وہ کھل کے کھیل سکے آپ کے ساتھ. ایسے موقع پہ نا وہ ذکر اللہ کرواتا ہے بندے سے، اللہ یاد دلواتا ہے اس کو کہ اللہ ہے نا، تمہیں کسی نیک ولی کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کسی شیخ کی کیا ضرورت ہے، وہ اللہ نہیں یاد دلوا رہا ہوتا، اصل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں نا، میں کرواؤں گا سارا کچھ تمہیں. تو اس وجہ سے نا مسئلہ تھا، سب سے پہلا مسئلہ تو آج کے دور کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ اہل اللہ ہے کون، یہ کس مخلوق کا نام ہے، سر پہ سینگیں نکلی ہوتی ہیں ان کے، یا ان کے ناک لمبی سی ہوتی ہے، یا ان کی داڑھی جو ہے کچھ عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، یا یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں یا پانی پہ چلتے ہیں، یہ ہے کیا، یہ کس کیٹیگری کا نام ہے. تو یہ سوال جو ہے نا یہیں پر وہ آ کے پھنسا دیتا ہے اور سوال پیدا کرتا ہے، جواب بھی خود ہی دے دیتا ہے. ہاں بھائی اہل اللہ تو ایسے ہوتے ہیں، اور دیکھ لو تم اپنے چاروں طرف اس قسم کی تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. یہ تو پرانے زمانے میں ہوا کرتے ہوں گے، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شاید ہوتے تھے، اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، اب تو یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو ادھر ہی چت کر دیتا ہے، یہ اتنا آسان ہے اس کے لیے چت کر دینا، ادھر ہی چت کر دیتا ہے، بالکل ہی مایوس کر دے اہل اللہ کی تلاش سے ہی. تو اس میں ہم اپنے جو مشفق استاد جن کی ہم کتاب اپنی تفسیر کی کلاس کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اولیاء اللہ اور اس ولایت خاصہ کے درجات بے شمار اور غیر متناہی ہیں، انلمیٹڈ لیولز ہیں اس کے. اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازم ہے، اور ادنا درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاح میں درجہ فنا کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالی کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کر دنیا میں ایسا مستغرق ہو، یعنی ایسا اللہ کی یاد میں انسان کا قلب غرق ہو جائے کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، غالب ٹیک اوور نہ کر لے اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی سے محبت نہ کرتا ہو، بچوں سے محبت نہ کرتا ہو، اپنے کام سے محبت نہ کرتا ہو، اپنے گھر سے محبت نہ کرتا ہو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر اس کے اندر غالب نہ آ جائے. یہ ہے کیٹیگری، یہ ہے اس کا سٹینڈرڈ. تو وہ جس سے محبت کرتا ہے، حضرت لکھتے ہیں، وہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، نفسانی شہوانی محبتیں اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اس کو نسبت کہتے ہیں، اللہ کی نسبت سے محبت کرتا ہے. اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالی کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے، اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. اس حالت کی علامت یہ ہے کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت. کثرت ذکر کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان سے تسبیح پڑھتے رہنا، کر کے دکھائیں نا، کبھی کر ہی نہیں سکتا کوئی، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہر وقت، نہیں، یہ لسانی ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو دل کی حالت کو کہتے ہیں، جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں حضرت. دوام اطاعت کا مطلب کیا؟ دوام اطاعت، نافرمانی نہیں کرتا، گناہ کبیرہ نہیں کرتا، اور اگر ہو جاتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، جسٹیفائی نہیں کرتا ہماری طرح اپنے صغیرہ گناہوں کو. تو اس حالت کی علامت ان کی کیا ہوتی ہے؟ کثرت ذکر اور دوام طاعت. یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے. اب ذرا بتائیں نا صحیح، وظیفے کدھر ہیں اس کے اندر، تہجدے کدھر ہیں اس کے اندر، عمرے کدھر ہیں اس کے اندر، کہ جو کہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ عمرہ کرتا ہو، مہینے میں ایک دفعہ کرتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو وہ ولی اللہ ہے، جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوتی ہو وہ ولی اللہ ہے، جو کہ روزانہ جو ہے سورہ علم نشرہ کی طرح علم سجد الف لام سجدہ کی تلاوت کرتا ہو، اور سورہ کہف کی تلاوت اس سے نامت ہوتی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. ان مشائخ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی نا باتیں، سمجھ میں تو ساری باتیں ہمیں آتی ہیں کہ جو ہم نے کرائٹیریا بنائے ہوئے ولایت کے، تو جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہے. پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنا و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں, انہی درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں. یعنی اولیاء کی سب سے بڑے اور نبی علیہ السلام ولی تھے, پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے ولی تھے, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ درجات ہیں نا. اسی طریقے سے ہمارے دور کے اندر بھی جو اولیاء موجود ہیں ان کے بھی درجات ہوتے ہیں, تو درجات کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن انٹری جو ہے نا اس کیٹیگری کے اندر اس کے لیے دو صفات چاہیے ہوتی ہیں اور بس. تو اب ایک اور بڑا مسئلہ کہ جی جو یہ تو ہم نے چلے ایک تھیوریٹیکل بات فلوسافیکل قسم کی بات سن لی, لیکن اس کو بھی ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے اپنے حالات پر, کیونکہ ہمیں ایسے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں غاروں میں رہتے ہوں گے, وہ دنیا میں تو رہ نہیں سکتے, کم از کم معاشرے میں نہیں رہ سکتے, مسجدوں میں رہتے ہوں گے یا ہر وقت جماعت میں نکلے رہتے ہوں گے یا خانقاہوں میں رہتے ہوں گے. تو اس وجہ سے جو بڑے اکابرین تھے نا جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, شارح مسلم شریف, کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے بڑے بزرگ ہمارے گزرے, وہ اپنی شرح مہذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے. خطیب بغدادی نے, یعنی یہ امام نووی نے لکھا ہے اپنی مزید تحریر میں, کہ خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے, اگر فقہا علماء اللہ تعالی کے ولی نہیں ہیں تو پھر اس کا کوئی ولی نہیں. اگر علماء فقہا اللہ تعالی کے ولی نہیں ہیں تو اس کا کوئی ولی نہیں ہے. حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ایک بات سن لے, اللہ جل شانہ مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہوں اور جیسا کہ چاہیے ویسا تقوی اختیار کرنے والے ہوں. یہ بات سنی ہے کہ علماء کے گوشت, یعنی غیبت کرنا علماء کی, علماء کے گوشت نہایت زہریلے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری میں اللہ تعالیٰ کی عادت سب کو معلوم ہے کہ جو علماء کی اہانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں, پردہ پوشی نہیں فرماتے کہ عیبوں کو چھپا لیں گے, بلکہ ان کے اوپر سے پردے ہٹا لیتے ہیں, ان کے عیبوں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پردہ دری کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں, جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے مرنے سے پہلے حق تعالی شانہ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں. تو صرف جسم نہیں مرتا بلکہ اس کا دل بھی روحانی موت مر جاتا ہے. ہمارے اکابرین اس بات کے اوپر متفق تھے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں, صوفیاء ہوتے ہیں, یہی اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں. علی شریع رحمت اللہ علیہ نے کبیرہ گناہوں پر اپنی تصنیف الزواجر فی التحذیر من القبائر میں اور یہ اللہ کی اہانت اور ان سے عداوت رکھنے پر بہت تفصیلی اور نفیس کلام کیا ہے. وہ لکھتے ہیں 51 کبیرہ گناہ اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانا اور اس سے دشمنی رکھنا ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ جل شانہ سے محبت کرتا ہو, اس کی فرما برداری کرتا ہو, اس کے دین کا عالم ہو, اس کی اخلاص سے عبادت کرتا ہو. اس کے بعد انہوں نے اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کو ستانے پر وبال کے سلسلے میں وہی احادیث اور آیات نقل کی ہیں جو اوپر گزر چکی ہیں. ایک اہم بات ہمارے لیے بہت زیادہ وہ فکر کی بات ہے. حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ صوفیاء میں ہیں یہ فرماتے ہیں ذرا کان کھول کے سننا چاہیے. اس کو کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ. کہ انسان کو اپنے احوال کا پتہ کرنا ہو نا, تو ہمارے مشائخ نے کچھ ایسی باتیں فرما دی کہ وہ بس دیکھے, اگر یہ بات اس کے اندر ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کی یہ حالت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے, جب کسی شخص کا دل اللہ تعالی سے اعراض, اعراض کہتے ہیں اللہ تعالی سے پلٹنا, دور ہونا, اعراض کرنا, جب اللہ سے اعراض کرنے کے ساتھ کسی کا دل مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے. یعنی اہل اللہ کے اوپر اعتراض کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دراصل اس کا دل اللہ سے پھر گیا ہے, اس کا دل اللہ سے دور ہو گیا ہے. اب سمجھ کیا رہے, میں تو تہجدے پڑھتا ہوں, میں تو فلاں کام کرتا ہوں, میں تو لوگوں کی مدد کیا کرتا ہوں, میں تو چیریٹی کے اتنے سارے کام کیا کرتا ہوں, میں تو اصلاح کا کام کر رہا ہوں, تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں اس کا دل اللہ تعالی سے پھرا ہوا ہے کیونکہ یہ اہل اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, جو شاذلی سلسلے کے سرخیل امام تھے, وہ فرماتے ہیں اللہ والوں کو جھگڑا, جھگڑالو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ابتلا رہا ہے. یعنی جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں نا, کسی بھی بہانے سے کرتے ہو, اللہ والوں کا دل ان کے ساتھ پھر اٹ جاتا ہے, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے, پھر جھگڑالو لوگوں کے ساتھ, پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اللہ کے حوالے جاؤ, تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ, اب وی کین ناٹ ہینڈل یو اینی مور, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ اینی مور ٹائم, یہ ہوتا ہے ان کا. اس جملے کا یہ انگریزی میں, بلکہ انگلو کے اندر یہ مطلب ہے, اس جملے کا انگریزی پلس اردو والی لینگویج میں نا, اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ والوں کو جھگڑالو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ابتلا رہا ہے. تو ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی جھگڑالو لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں لیکن خاص خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں, یعنی یہ تو یہ کام کرتے ہیں, یہ تو ولی یہ ایسا کام تو نہیں کر سکتا, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں, حالانکہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے کسی ولی کا انکار کر سکتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ کسی کے اوپر کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ یہ ولی ہے یہ ولی نہیں ہے, اس کو تو ولایت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. یہ تو جھگڑالو قسم کا انسان ہے جو کہ اللہ کی محبت سے کوسوں دور ہے, بہت ایسے لوگوں کے ساتھ, تو یہ کہاں سے ڈیفائن کرتا پھر رہا ہے کہ یہ ولی ہے اور یہ ولی نہیں ہے. شیخ نے آگے چل کر ان اسباب کا مفصل ذکر فرمایا ہے جو مشائخ پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں, من جملہ ان کے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بہت زبردست بات لکھی ہے دل کے کانوں سے سننے کی اور اپنے احوال پر نا اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے, خصوصاً مسلمانوں کے اجتماعی حالات کے اوپر. فرماتے ہیں بعض مشائخ لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں, یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, کہ وہ امراء اور اغنیاء سے ملتے جلتے ہیں, امیروں کبیروں سے, سیاستدانوں سے, حکومت والوں سے ملتے جلتے ہیں, تو وہ لوگوں کی نگاہوں سے مستور ہوتے ہیں, یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ یہ ولایت ہے ان کے اندر کے نہیں ہے. اور ان لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یکسوئی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر علم و عبادت میں مشغول ہوتے, لیکن وہ معترض یعنی اعتراض کرنے والے لوگ اگر اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ امراء سے ملنے والا شخص اپنی ذات کے لیے مل رہا ہے یا کسی دینی غرض اور دینی منفعت کے لیے یا مسلمانوں کی کسی بہبود کے لیے اور ان سے کسی مضرت کے رفع کرنے کے لیے مل رہا ہے, حالانکہ بسا اوقات ایسی مصالح کی بنا پر یعنی ایسی مصلحتوں کی بنا پر ان امیروں سے ملنا، سیاستدانوں سے ملنا، حکومت والوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے. یہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو کہ کئی سو سال پہلے گزر چکے. جیسے کہ آج پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، پچھلے 40 سال میں پاکستان کے اندر جو علماء نے کردار ادا کیا ہے، سیاست جس کو کہتے ہیں یہ لوگ، اعتراض کرنے والے لوگ، جوڑ توڑ کرنے والے، کسی کو نہیں چلنے دیتے، جو آتا ہے اسی کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ علماء کرام، تو لگتا ہے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ اس وقت بیٹھے ہوئے پاکستان کے حالات دیکھ رہے تھے. تو اس بات کو انہوں نے اس وقت ہی کلیئر کر دیا کہ یہ مت سمجھنا. حالانکہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسی مصالح کی بنا پر ان لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے اور ان سے علیحدگی اختیار کرنا حرام بن جاتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پسند کیا ہوتا ہے، خصوصاً اقامت دین کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں نا، اس کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ مدارس کی حفاظت ہو سکے، خانقاہوں کی حفاظت ہو سکے، جو شریعت کے قوانین بڑی مشکلوں کے ساتھ لائے گئے ہیں ان قوانین کو کانسٹیٹیوشن کے اندر پریزرو کیا جا سکے، اور کافروں کی جو سازشیں ہیں ان سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز کو بچایا جا سکے. اس وجہ سے فساق فجار ٹائپ کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ممبر پہ بھی، مسند پہ بھی بٹھانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے معاہدات کیے تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کیا اعتراض کریں گے؟ اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہے. اس وجہ سے علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کام کیا ہوتا تو ہزاروں فتوے آ جاتے اس کے خلاف. بھائی وہ علماء میں سے کوئی تھوڑی ہے، اس کو سنت کا کیا پتا، اس کو شریعت کا کیا پتا، اس کے کیا تعلقات ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو اس کے کام کے اوپر فتوے نہ آئیں. علماء کو تو ان ساری تفصیلات کا پتہ ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے، کتنی گنجائش ہے اس کے اندر کافروں سے ملنے کی، بدعقیدہ لوگوں سے ملنے کی، اور ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنے کی کتنی اس شریعت کے اندر گنجائش ہے. یہ تو علماء کو پتہ ہے نا، اور ان علماء کے جو اکابرین ہیں ان کو یہ باتیں پتہ ہیں. تو آپ دونوں کو کمپیئر کرتے پھرتے ہیں کہ آپ کی جہالت کی علامت ہے اصل میں، اور کچھ نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں عوام الناس کو، جس کی وجہ سے کہ پھر وہ علماء کے اوپر اعتراضات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آخر میں یہ عاجز ایک بہت عجیب عبارت، اللہ ہمارے ایک استاد مفتی مجاہد صاحب یہاں ہوا کرتے تھے، انڈیا چلے گئے، انہوں نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر یہ لگائی ہوئی تھی، تو اس عاجز کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے عجیب کچھ کچھ چیزوں پہ نظر پڑ جاتی ہے اور بندہ رک جاتا ہے اس کے اوپر، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہوتا رہتا ہے، الحمدللہ پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں. عجیب عبارت لگائی تھی انہوں نے، تو وہ یہ عاجز پڑھ کے آپ کے سامنے سناتا ہے. اگر اس کو ہم سمجھ لیں نا تو بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو اپنے مشائخ اور علماء کے بارے میں. حضرت نے کوٹ کیا تھا حضرت مفتی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، معمولی چیز ہے. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی عالم دین بازار میں ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا کر بیٹھ جائے، سب کو پانی پلانا شروع کر دے، پانی برف شکر بھی اپنے پیسے سے ڈالے تو اسے ثواب نہیں گناہ ہوگا. گرمی کا موسم ہے اور ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اپنے پیسے سے شربت بھی پلا رہا ہے، برف بھی ڈال رہا ہے، اس عالم دین کو ثواب نہیں ہوگا گناہ ہوگا. آگے لکھتے ہیں، عام آدمی یہی کام کرے تو اسے بڑا ثواب ہے، مگر عالم دین یہ کام کرے تو اسے گناہ. یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ تو لوگوں کو آخرت کا شربت پلا سکتا تھا، اسے اللہ نے اس کی صلاحیت دے رکھی تھی، مگر یہ اپنا اصل کام چھوڑ کر ان کاموں کے اندر لگ گیا. یہ کیا ہے؟ مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ پیاسے کی پیاس کو بجھانا، گرمی میں پانی پلانا نفل کام ہے، فرض تو نہیں ہے. اگر کوئی آئے آپ کے پاس پھر فرض ہے اس کو پلانا کہ آپ اس کو پیاسا نہیں مرنے نہیں دیں، لیکن خود گھر سے نکل کر کے باہر جو ہے وہ سبیل لگا لیں آپ. یہ تو مستحب کے درجے میں آتا ہے، نفل کے درجے میں آئے گا یہ. تو عام آدمی یہی کام کرے اس کو ثواب ملے گا بہت، اس کو نہیں ملے گا. آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی کہ نالائق، کیا ہم نے علم دین تجھ کو اس لیے دیا تھا کہ یہ کام کرے، جبکہ اس کام کے لیے دوسرے حضرات بھی موجود تھے. کہ عوام الناس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، نفلی کام یہ والے، مستحب کام، خدمت خلق والے کام، یہ عوام الناس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جبکہ اس کام کے لیے دوسرے حضرات موجود تھے، جو کام ہم نے تیرے ذمے لگایا تھا، جس کی ہم نے تیرے اندر صلاحیت پیدا کی تھی، وہ تو نے کیوں نہ کی. اب عوام الناس علماء پر اعتراض، یہ ایسا کام کیوں نہیں کرتے، یہ وہ کام کیوں نہیں کرتے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے للکارا کیوں نہیں، انہوں نے پھٹکارا کیوں نہیں، انہوں نے خدمت کا کام کیوں نہیں کیا، یہ قربانی کے اوپر جو ہے وہ قربانی کے ہاتھ دھوکا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے کہ قربانی کرو قربانی کرو، اتنے لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، اتنے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو خدمت خلق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو بکرے کٹوانے کی پرواہ پڑی ہوئی ہے. تو عوام الناس نے علماء پر اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں. اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی یہ عوام کی ذمہ داری ہے، دس از پارٹ آف شوئنگ آور نیڈ ٹو اللہ، کہ اے اللہ ہمیں ان علماء کی، ان مشائخ کی ضرورت ہے اپنے ظاہر اور باطن کے اصلاح کے لیے، باقی سارے کے سارے کام ہم کر لیں گے، ہم ہیں نا، جن کو آپ نے علوم دین نہیں نوازے ہیں، جن کو کہ آپ نے باطنی علوم باطنی اصلاح کا سلسلہ نہیں دیا ہے، ہم باقی کاموں کے لیے ہیں، ہم کر لیں گے وہ سارے کام، ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں ان کاموں کو کرنے کی، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں، ہم وہ باقی سارے کام کر لیا کریں گے. عالم دین کو ہر چھوٹی چیز کے لیے دوڑنا نہیں پڑے گا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے، ان کو مسئلے بتانے کی بجائے، ان کی پرابلم سالو کرنے کی بجائے بازار سے جا کر کے دودھ لاتا رہے ہر وقت. یہ جو ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے نا، ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے اپنے ساتھ اور اپنی اولادوں کے ساتھ، وی ہیو نو آئیڈیا ہم نے کیا کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے، ایک لمبی سے ایک واٹس ایپ میسج بھیج دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، واصلوا فی ان کو جو ہے وہ کیا برف سے جو ہے وہ اللہ ان کو وہ کر دے، اور ایک لمبی لمبی دعائیں واٹس ایپ پر سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں سب نے، اور کسی کے انتقال کی خبر آتی وہ ادھر کاپی پیسٹ تھا، اپنا فریضہ انجام دے دیا عالم کے ساتھ محبت کا بس. علماء ہمارے درمیان سے یا تو کم ہوتے چلے آ رہے ہیں، یا جو ہیں بھی نا جو بن کر کے آ بھی رہے ہیں نا وہ بھی واٹس ایپ علماء بس، ان کے پاس بھی اور کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا اسی طرح کے پھر. تو بھائی جیسی ڈیمانڈ ہوگی، جیسی نیڈ ہوگی، جیسی اس کی سیکھنے والے لوگ جیسے ہوں گے ویسے سکھانے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تو اللہ کے ملازم ہوتے ہیں نا، تو ان کی سپلائی جو ہے وہ تو اللہ نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ تو عوام الناس کا کام ہے نا کہ عوام الناس اپنے اندر یہ طلب پیدا کریں گے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر سکھانے والے بھی ہمیں مہیا کریں گے، اور ویسے ویسے جو ہے وہ پھر ان کے وقت میں بھی برکت ہوگی، ان کی بات میں بھی برکت ہوگی، اور ان کے کام کے اندر بھی پھر ہمیں اثر نظر آئے گا کہ جس کا اثر جو ہے وہ ہماری آگے آنے والی نسلوں میں فائدہ پہنچائے گا. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، اصل میں نا بات وہی ہے، ریپیٹیشن ہے آپ کے لیے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے اس دین کو کتابی دین بنایا ہوا ہے، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم چور دروازے سے، نفلوں کے اور وظیفوں کے چور دروازے سے ہم اللہ تعالی کی محبت اور وصل پالیں گے. حالانکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو پہلا درجہ اپنی زندگی میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, ان کے علاقے کے ایک بزرگ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ بھی نہیں, تیسرا بھی نہیں. وہ بزرگ فرماتے تھے تم لوگ تو دین کو دسواں درجہ دیتے ہو اپنی زندگی میں, اگر دوسرا بھی دے دیتے نا پھر بھی بہت بہتر ہوتے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ جہاں دنیا کی کوئی اپنے حساب سے ہمیں کوئی کمپرومائز نظر آیا, ادھر ہی سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے نا ہماری زندگی سے وہ دین جاتا ہے. سب سے پہلے کمپرومائز ہم دین پر کرتے ہیں, اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے, کوئی ایک بھی دینے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ, جو ہم آپ کے دین کی, آپ کے دین والوں کی ناقدری کرتے آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم آپ سے شرمندہ ہیں, ہم نادم ہیں, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا ہوا ہے, ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں. جب اس گناہ سے توبہ کریں گے نا پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہمیں فائدہ دینا شروع ہو جائیں گے. ہمیں اتنے زیادہ وظیفے اور نفلیں نہیں کرنی پڑیں گی, کم کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا ہوا ہے, اپنی پرائیورٹیز غلط کر کے ذہنی طور پر خالی پرائیورٹیز غلط کی ہوئی ہیں, تو اس طریقے سے نا پھر ہمارے اعمال ہمیں فائدہ نہیں دے رہے اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے انڈیویجولی ساری دنیا کے حالات بہتر نہ ہو, انڈیویجولی ہمارے حالات تو بہتر ہو سکتے ہیں نا. کس نے پابندی لگائی ہے کہ جی آپ کا ذاتی حال درست نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, چاہے فتنہ دجال ہو, چاہے فتنہ یاجوج ماجوج ہو, چاہے کچھ ہو, آپ اپنے ذاتی طور پر سرخرو ہو سکتے ہیں. آپ کی قبر سے بھی, مٹی میں بھی خوشبو آ سکتی ہے اس دور کے اندر بھی, آتی ہے لوگوں کے ایون اس دور کے اندر بھی. تو اس کے لیے جو ہے نا اجتماعی توبہ کی ضرورت کا انتظار, اجتماعی توبہ کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ بدل لیں, باقی پھر تھوڑے تھوڑے سے اعمال بھی ہوں گے وہ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اس راستے کے اوپر بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جس طرح پچھلے ہفتے ہم نے کیا, میں اپنے تمام بدائیوں سے سچی مفتی بابا نیت کر لیجیے اور اس کے ساتھ ان خدمات کو دوہرا دیجیے. الحمد للہ پپا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالیٰ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائیں رکھتے ہیں جو معمولات ہمارے مشاہد بتاتے ہیں کچھ ہیں دین کرنے کے اور دین پڑھنے کے. کرنے کے تین معمولات, بلکہ پڑھنے کے تین معمولات یہ ہیں کہ پہلا صبح اور شام آپ استغفار کی تسبیح کیجئے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب الیہ, صبح بھی 100 دفعہ اور شام کو بھی 100 دفعہ. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھ لیجئے, صبح بھی 100 دفعہ شام کو بھی 100 دفعہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا
حصہ قرآن پاک کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کیجئے، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ناظرہ قرآن پڑھنا چاہیے روزانہ، یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اور پانچواں مراقبہ، یعنی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مشق کرنا مراقبہ کہلاتا ہے. جتنی دیر بھی اس طرح بیٹھے رہیں گے اور اللہ کی آواز، یعنی اللہ کے نام کی آواز دل سے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس کو مراقبہ کہیں گے. اور چھٹا، اصلاحی رابطہ رکھنا، یعنی اپنے دینی دنیاوی تمام امور کے اندر جو اہم امور ہوتے ہیں ان میں مشورہ کرنا اور دین کے مطابق ان میں عمل درآمد ہونا، یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے. یہ کل چھ معاملات ہیں، ان چھ معاملات کو جو بھی پابندی سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے لیے شیطان سے بچ کر کے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت سے اور قرآن سے ثابت ہیں. تو جب انسان سنت طریقے سے دین پر عمل کرتا ہے نا، تب پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے ترقی کرنا آسان ہو جاتا ہے. سنت طریقوں کو چھوڑ کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کل چھ معاملات ہیں، ان میں سے جو مراقبے والا معمول ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا کر لیں گے. آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
خودی ہی کا سر نہا، خودی ہی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو زادہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نعمتائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بھوتان وہم و گماں، بھوتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، سبحان ربک، سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إذا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمارے انگ انگ میں، ہڈی ہڈی میں، بوٹی بوٹی میں فضیلتوں کو جاری فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ، ہمیں نفس و شیطان سے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ، فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، بلاؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ، وباؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ، علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، نیکوں کی صحبت ملنے کے بعد دوروں کی صحبت میں چلے جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے مشائخ سے صحبت نسبت ملنے کے بعد، اے اللہ، اس نسبت کے چن جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما،
اے اللہ اپنی رضا پر ساتھ میں نصیب فرما. اے اللہ غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ کسی خیر کو اپنے سے نہیں پاتے. اے اللہ قابل خطا کا مجموعہ اپنے آپ کو پاتے ہیں. اے اللہ خطا کے پتنے ہیں. اے اللہ گناہ سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ کچھ نہیں آتا. اے اللہ نہ علم ہے. اے اللہ نہ ذکر ہے. اے اللہ نہ اپنے بڑوں کی افسوست نصیب ہوتی ہے. اے اللہ کچھ بھی تمہارے پاس نہیں. اے اللہ کتنے دجال کا مقابلہ کیسے کریں گے. اے اللہ کتنے مال کا مقابلہ کیسے کریں گے. اے اللہ کتنے دجال کا کتنے حسن کا اے اللہ مقابلہ کیسے کریں گے. اے اللہ تو ہی حفاظت فرما دینا. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے اعمال, اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال, اے اللہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری شر سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تو اپنے غصے کی وجہ سے اے اللہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. اے اللہ سب کچھ جلا کے راک کر دیں گے. اے اللہ ہمارے غصے سے ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری شہوت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تکبر سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری خود پسندی سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمارے پاس پہلے کچھ دامن میں نہیں ہے, پھر اے اللہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے سب کچھ جو تھا وہ بھی برباد کیے کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ روحانی بیماریوں کو ہم سے دور فرما. اے اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما. اے اللہ یقین کامل نصیب فرما. اے اللہ بہترین عقائد عطا فرما. اے اللہ اپنے بڑوں کے ساتھ بہترین گمان نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے کبھی بھی محروم نہ فرما. اے اللہ بڑوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے مشائخ, اے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت کی ذوالفقار احمد نقشبندی, اے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کا دست بازو بن جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں اور زیادہ پھیلا. اے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے بڑوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنا. اے اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی کا باعث نہ بنا. اے اللہ ہمیں ان کے سامنے سرخرو فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اتنی محنت انہوں نے کی. اے اللہ اتنی دعائیں ہمارے لیے کریں. اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے اے اللہ ہم اس کو ضائع نہ فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما. اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شہروں ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ فرما. اے اللہ احسان والا معاملہ فرما. اے اللہ احسان تو اسی پر کیا جاتا ہے جو کہ اچھی چیز کا حقدار نہیں ہوتا. اے اللہ رحم کھا کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے. اے اللہ یقیناً ہم خیر کے حقدار نہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ ہم پر رحم فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ تو کریم آتا ہے. اے اللہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام بھی کریموں کے کریم تھے. اے اللہ آپ ان کے امتیوں کو معاف کریں گے. اے اللہ ان کے دل کو خوشی ہوگی. اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. اے اللہ ہمارا اور آپ کا جو عزلی دشمن ہے شیطان, اے اللہ وہ نامراد ہوگا. اے اللہ ناکام ہوگا. اے اللہ آپ ہمیں معاف کر کے اے اللہ خوش ہو جائیے. اور اے اللہ شیطان کو نامراد کر دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو اے اللہ آپ کی جہنم میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا. اے اللہ آپ کی جہنم میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی. لیکن اے اللہ ہم سب کا جو دشمن ہے وہ خوش ہو جائے گا. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام کے دل سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کا کوئی امتی جہنم میں چلا جائے اور ان کا دل اس سے خوش و مطمئن ہو جائے. اے اللہ ہم اپنے حبیب کو خوش کر دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے سر سے نظر کر دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہماری بد امنی کو, اے اللہ ہماری بے امنی کو, اے اللہ ہماری غفلتوں کو, اے اللہ ہمارا آپ کے ساتھ آپ کے قرآن کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے, اے اللہ اس سلوک کو معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ کے دین کے ساتھ آپ کے ذہن کے جو نیک لوگ ہیں, جو علماء ہیں, مشاہد ہیں, اے اللہ ان کے ساتھ جو ہماری بدتمیزیاں ہیں, اے اللہ ان بدتمیزیوں کو ہم سے معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے خاندان والوں سے معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست احباب سے معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اہل وطن لوگوں سے معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا نہ برسا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے مشاہد سے محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم ان کی قدر کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ کر نہیں پا رہے. اے اللہ ہمیں تو قدر کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, تمیز بھی نہیں آتی. اے اللہ آپ ہمیں سلیقہ سکھلا دیجئے. اے اللہ جو ہماری رکاوٹیں ہیں, چاہے اے اللہ ہمارے اپنے نفس کا کتلان ہے, اے اللہ کم ہمتی ہے, چاہے اے اللہ ہمارے علم کی کمی ہے, ادب کی کمی ہے, اے اللہ ان کمیوں کو آپ کے لیے پورا کر دینا آسان ہے, اے اللہ ہمارے لیے ان کمیوں کو دور کرنا بہت مشکل کام ہے. اے اللہ ہمیں ادب سکھلا دیجئے. اے اللہ ہمیں قدر کرنے سکھلا دیجئے. اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنا سکھلا دیجئے. اے اللہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں, سیکھ نہیں پا رہے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ یہ آپ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں, اے اللہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اے اللہ ان نعمتوں کے اوپر بھی ہم کیسے نہیں آپ کی قدردانی کرتے, کیوں آپ کا شکر ادا نہیں کرتے. اے اللہ یہ نعمتیں تو اس دنیا کے میں اس دور کے اندر, اے اللہ ہمیں کسی اور کے اوپر شاز و نادر ہی نظر آتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں مشاعر کا ساتھ ادا فرمایا. اے اللہ ہمیں کوئی بتانے والا عطا فرمایا. اے اللہ پھر راستہ دکھانے والا عطا فرمایا. اے اللہ ورنہ ہم تو اپنی ساری زندگی اندھیروں میں ٹمک ٹولیاں مارتے ہوئے گزار دیتے. اے اللہ ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے ہوتے. اے اللہ ہمیں اس کا استحضار بھی نہ ہوتا. اے اللہ اس کا خیال بھی نہ ہوتا کہ اصل میں تو ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اے اللہ ہم ساری زندگی اپنے آپ سے مطمئن رہتے, خود پسندی کا شکار رہتے. اے اللہ کوئی اصلاح کرنے والا آپ نے عطا فرما دیا. اے اللہ دنیا کی زندگی کے اندر اے اللہ راستہ دکھانے والا عطا فرما دیا. اے اللہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. اے اللہ اس نعمت کے زوال سے بچا لیجئے. اے اللہ اس نعمت کے زوال سے بچا لیجئے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے, عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ آزمائشوں کے راستے سے, اے اللہ تکلیفوں کے راستے سے, اے اللہ عذابوں کے راستے سے ہماری اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے اختیار سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے, عمل صالح عطا فرما دیجئے. اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے تمام اعمال کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ بل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے کچھ بچے ہیں آپ کے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں. اے اللہ ان کے والدین نے دنیا کی قربانی دی ہے. اے اللہ ان کو سکولوں سے نکال دیا ہے. اے اللہ کتنی بڑی قربانی ہے, آج کے دور میں تو لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اے اللہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی. اے اللہ اپنے خاندانوں کے خلاف گئے. اے اللہ دنیا والوں کے خلاف گئے, معاشرے کے خلاف گئے. اے اللہ لوگ کہتے رہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے بچے کا وقت ضائع کروا رہے ہو, اس کے ساتھ ضائع کروا رہے ہو, وہ دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا, وہ کیا کرے گا, کیا بنے گا. لیکن اے اللہ انہوں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کری. اے اللہ آپ کے قرآن کی محبت میں اے اللہ اپنے اولادوں کو وقف کر دیا, چاہے اس میں دو سال لگے, چار سال لگے, اس کی پرواہ نہیں کری. اے اللہ یہ آپ کے قرآن کی نسبت تھی. اے اللہ اس نسبت کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس دنیا کے چنتکوں کا کیا ہے. اے اللہ یہ تو آپ کی جنت آپ کے رضا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اے اللہ دنیا کی ضروریات پورے کرنے کا تو ویسے بھی آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے. اے اللہ ان کی اولادوں کی, اے اللہ ان کے تمام اہل و عیال کی تمام ضروریات کے اے اللہ آپ پورا کرنے والے بن جائیے. اے اللہ عزت کی روزی عطا فرما دیجئے. اے اللہ عزت کا رزق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا والوں کے اوپر ان کو فوقیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ عزت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے قرآن کی نسبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کا حفظ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے کر لیا ہے, اے اللہ ان کے قرآن کو ان کے دلوں کے اندر راسخ فرما دیجئے. اے اللہ ان کے دور کو مکمل کروا دیجئے. اے اللہ قرآن ان کے
ان کے حفظ جان بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا عامل بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا عالم بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا ناشر بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے ایک ساتھی عرفان بھائی، اے اللہ ان کے بیٹے داؤد نے قرآن ابھی حفظ کیا، مکمل کیا، اے اللہ اس کے حفظ کو اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کے بدلے اس کے پورے گھرانے کو، خصوصاً اس کے والدین کو جنت کے اندر، جنت میں اے اللہ ان کے سروں پہ تاج پہنا دیجئے، اے اللہ اس کے ہاتھوں، اے اللہ اس کے خاندان کے 10 اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ تمام بچوں کے حق میں اس دعا کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ کچھ بڑے بھی قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، کچھ بڑے بچے بھی قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ اس ان کی بھی مدد فرما دیجئے، اے اللہ نفس شیطان کے راستے میں رکاوٹ بنا دیجئے، اے اللہ ان کے حفظ کو مکمل فرما لیجئے، اے اللہ تمام دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے، اے اللہ ہمارے تمام گھرانوں کو پورا قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان حوالے کرنے نہیں دینا چاہتا، اے اللہ آپ ان کے راستے کی رکاوٹ بن جائیے، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کے مقابلے کے لیے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی نسبت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم آپ کی نسبت میں یہاں اکٹھے ہوئے، اے اللہ ورنہ اور کوئی وجہ نہ تھی، اے اللہ ہمارے کوئی خاندانی تعلقات نہیں، اے اللہ ہمارا کوئی رزق کا معاملہ ایسا نہیں، اے اللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اے اللہ آپ کی نسبت سے جو اکٹھے ہوئے ہیں، تو اے اللہ اس کو آپ ہمارے لیے آخرت کے اندر اپنے عرش کے سائے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہم آخرت کے دن کی پریشانیوں سے بہت ڈرتے ہیں، اے اللہ دنیا کی گرمی میں ہمیں کھڑے ہونا برداشت نہیں ہے، اے اللہ آخرت کے دن کی گرمی کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ اے اللہ ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اے اللہ ہم اس کو کسی قیمت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ اسے محروم نہیں فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ان لوگوں میں اپنی بدعمالیوں کے باوجود ہمیں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ آج ہم نے سنا کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی قدر ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا ہی لیا جاتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز اپنی مغفرت کا بنا دیجئے، اے اللہ مغفرت کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے تو نہیں سمجھ میں آتا ہماری مغفرت کیسے ہوگی، اے اللہ گناہوں کے انبار ہمارے اوپر لدے ہوئے ہیں اور اے اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے، اے اللہ لیکن آپ مہربان ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ اٹھنے سے پہلے تمام سننے والوں کو چاہے قریب بیٹھے ہیں یا دور، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ دنیاوی تکالیف کو بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی تکالیف کو بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ رزق کی پریشانیوں سے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی تکالیف سے آزاد کر کے اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس فکر کو آپ کے بندوں کے اندر پھیلانے کے لیے، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، اے اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ علم دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ تبلیغ دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے راستے میں اے اللہ مجاہدے کرنے کے لیے قبول فرما، اے اللہ عافیت والے معاملے فرما، اے اللہ عفو درگزر والے معاملے فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کا اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے خط لکھے، پیغامات بھیجے، اے اللہ جس قسم کی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اے اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ تمام کی ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ جن کا انتقال ہو چکا کسی بیماری میں ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی دعائیں قبول فرما، اے اللہ تیرے اولیاء نے آپ سے جو دعائیں مانگی، اے اللہ جو بہترین خیریں مانگی، اے اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگی، اے اللہ ان شرور سے تمام سے ہماری بھی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔